کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا اچھا ہے، ورنہ دل کی نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اب جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم چلی پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں نہیں کر سکتے اعتکاف کی نیت کے بغیر، تو اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ تاہم ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے تو ثواب ملتا ہے۔ مناسب طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 14 پر ہے۔ فرمانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی آج، رمضان المبارک کا آج 13واں روزہ پورا ہونے کو ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان ماہ رمضان جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ہے بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بادشاہیں کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ راہل کریم۔ صلو علی الحبیب۔
پیارے مرشدی، اللہ پاک آپ کی بے حساب بخشش فرمائے۔ یا مرشدی، مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی معلوماتی کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل، ماشاءاللہ اس کتاب کے اندر ہر دن کے کچھ نہ کچھ نسبتیں اور برکتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس دن میں کیا واقعہ رونما ہوا۔ یا سیدی، سوال یہ ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 313 کے اوپر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول نقل کیا گیا ہے کہ منگل کے دن جو کپڑا کاٹے تو چوری ہو جانے، ڈوب جانے یا جل جانے کا اندیشہ ہے۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو درزی کا کام کرتے ہیں، اگر منگل کے دن انہوں نے کوئی کپڑا کٹائی کرنا ہے، سلائی کرنا ہے، تو کیا اس سے اجتناب کیا جائے؟ اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائیے۔ اللہ پاک آپ کی، آپ کے والدین کی، میرے والدین کی بے حساب بخشش فرمائے۔
کپڑا جو قطع کیا جائے، یا ये शायद हो सकता है दर्जियों के लिए खास हो, क्योंकि वैसे तो अब थान से कपड़ा काटा तो इसका मतलब तो मंगल को फिर दुकान बंद रखनी चाहिए कपड़ा बेचने वालों को, पता उसमें अलाजत के मलफूजात में भी है ये, जो कपड़ा मंगल को कतरा हो यानी कटे वो या डूब जाएगा या चोरी हो जाएगा जल जाएगा। अब इसकी क्या तशरीह है ये पता नहीं मुझे, पर जायज है नाजायज नहीं है कपड़ा काटना। अल्लाह तआला अअलम व रसूलुहू अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
توبوا إلى الله، صلوا على الحبيب۔ کیا اللہ پاک کو اوپر والا کہہ سکتے ہیں؟
اوپر والا اگر معاذ اللہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا اوپر مکان ہے تو کفر ہے، اگر یہ مراد ہے تو۔
کیا اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟
اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، کوئی نئے نبی کا امکان بھی مانے پوسیبلٹی بھی مانے تو کافر ہو جائے گا۔
یا سارے صحابی جنتی ہیں؟
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی،
کے بچے کا عقیدہ ہمارے الحمدللہ
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی،
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی۔
کیا اللہ پاک کا دیدار دنیا میں جاگتی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، اور کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کسی کو۔
کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے۔
ہمیں کیسے پتا چلے کہ جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ ہمارے آقا ہی ہیں؟
خود تعارف فرمائیں گے یا کوئی بتائے گا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت میں نہیں آ سکتا۔
یہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے، جیسے کہ عز و جل یا جل جلالہ، تو یا درود پاک کے ساتھ سواد وغیرہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا، تو یہ اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے، جیم کر دیا جاتا ہے، سواد کر دیا جاتا ہے، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
سواد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھنا ہے، مخفف شارٹ فارم، اس کو تو اعلیٰ نے ناجائز حرام اور اس طرح لکھا ہے، بہاری شریف میں بھی لفظ سخت حرام لکھا ہے اس کے لیے۔ جیم کے لیے جل جلالہ کی جگہ جیم کا، اتنا سخت حکم پڑھنا یاد نہیں ہے، منع تو کیا ہے کہ جیم رے زواد رضی اللہ عنہ کی جگہ اور رحمت اللہ علیہ کی جگہ راہا لکھتے ہیں، ان سب سے منع کیا گیا ہے۔
جیسا فرما رہے ہیں ویسا ہی ہے، لیکن اللہ پاک کے نام کے ساتھ تعظیمی کلمات کے حوالے سے بھی علماء نے تاکیدیں فرمائی ہیں کتابوں کے اندر، کہ جب اللہ پاک کا نام لیں تو جیسے ہم پاک کہتے ہیں، عز و جلہ کہتے ہیں، تو یہ اسی طرح جیم لکھنے سے بھی سختی کے ساتھ منع ہی کیا جائے گا کہ جب بھی لکھیں تو پاک لکھیں، عز و جلہ لکھیں، کریم لکھیں، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔
وہ جیم جل جلالہ کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے، پورا جل جلالہ لکھیں، اللہ پاک لکھیں، پاک آسان ہے، ہر زبان پہ آسانی سے آ بھی جاتا ہے۔
یا دعا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے؟
قبول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسیلہ تو اور قبولیت کے قریب کر دے گا۔
میری وائف اصل میں روزے جو رکھتی ہے نا، تو اس کو روزے جب رکھ لیتی ہے تو دوپہر اس کی اتنی اتنی ڈگا جاتی ہے، وہ بولتی ہے اس کا ڈگاروں کا ذائقہ میرے منہ تک آتا ہے، تو اس سے کوئی روزے میں تو فرق پڑتا ہوگا؟
امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے کہ روزے کی حالت میں جیسے آدمی سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد اگر اس کو کچھ ڈکار وغیرہ آئے اور حلق میں کھانے کے کچھ ذرات وغیرہ محسوس ہوں، کچھ ذائقہ ایسا محسوس ہو، تو اس میں روزے کے متعلق کیا حکم ہے اگر وہ آدمی کچھ ذرات آئیں اور وہ اندر لے لے اس کو؟ اور اس میں وضو کے متعلق اس میں کیا حکم ہوگا کہ وضو قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور روزے کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں کہ روزہ جو ہے اس سے روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟
روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ دونوں سوالات جو کیے گئے ڈکار تو ڈکار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ چند ذرات آ جاتے ہیں وہ بھی چلے گئے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
میرا نام حسین ہے، میں دارالمدینہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور 11-12 بجے اٹھیں تو ہم تراویاں پڑھیں، ہماری تراویاں ہوں گی؟
تراوی کا ٹائم تو ساری رات ہے، عشاء کے فرض وہ تو ضروری ہی ہیں، لیکن عام عرف میں رمضان شریف کی عشاء کو بھی لوگ تراوی میں ہی کھپا دیتے ہیں، سارا سال عشاء کے فرض وتر سنتی تو سب ہیں، تراوی اضافی ہے، رمضان شریف ہی کی عبادت ہے یہ، اس کا وقت ساری رات ہے، 12 بجے بھی رات ہوتی ہے، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تراوی کا وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔
میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور آپ ہمارے پیر ہیں اور ہم آپ کے مرید ہیں، حضور پیر تو اپنے مریدوں کو دعا دیتے ہیں، آپ میرے لیے اپنے دل میں یہ دعا کریں، حضور مجھے تقریر کرنے کا بہت شوق ہے، حضور جب تقریر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو حضور تقریر بھول جاتی ہے، تو آپ یہ دعا کریں میرے لیے اپنے دل میں، حضور مجھے تقریر بھولے نہیں، جزاک اللہ خیرا۔
بیان تقریر کا فرما رہی ہے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ تقریر کا ایسا کہ دیکھ کر کریں، اگر زبانی طور پر نہیں کر پاتے بھول جاتے ہیں، تو ویسے بھی قرآن و حدیث کے تعلق سے جب تک 100% یاد نہ ہو تو بولنا بھی نہیں چاہیے، تو اس لیے وہ دیکھ کر کرنے میں زیادہ سہولت رہتی ہے، لوگوں پر امپریشن اچھا نہیں پڑتا بعض لوگوں پر، کوئی بات نہیں، جوانی سے دیکھ دیکھ کر بیان کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی دیکھ لیتا ہوں، وہ حدیث سے اور زبانی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ غلطی غلط الفاظ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہو اور میں بول دوں کہ فرمایا ہے، یہ خطرناک ہے، غلط مسئلے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان بھول ہو جاتی ہے، تو دیکھ کر بولنے میں حرج نہیں ہے، بعض لوگ اتر موتے ہوں گے، یہ اپنا وہم ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا، میں تو تھوڑے سے تھے جب سے دیکھ دیکھ کر بیان کرنا شروع کیا تو یہ اتنے سارے ہو گئے الحمدللہ، اس کا مطلب سب کو دیکھ کر بیان کرنے سے اختلاف نہیں ہوتا، خطبہ میں جوانی سے ابھی تک آج تک دیکھ کر ہی کرتا ہوں، خطبہ مجھے یاد نہیں ہوا، میں نے یاد کیا بھی نہیں، دیکھ دیکھ کر، خطبات رضویہ اعلی حضرت سے محبت ہے تو وہ اعلی حضرت کا خطبہ ہی پڑھتا ہوں میں، خطبات رضویہ سے دیکھ کے، نو پرابلم انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر سنت تراوی کچھ رہ جائیں کہ حاجت کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں اور امام صاحب نے اس کے بعد وتر شروع کر دیے ہیں، وتر ان کے ساتھ پڑھ لیں، تو کیا اس کے بعد بھی سنت تراوی پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مغفرت کی التجا ہے، جزاک اللہ خیر۔
یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب، وتر سے پہلے تراوی ختم کر لینا اچھا ہے، بعد میں وتر پڑھ لیے جائے، اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ وتر تراوی وتر پڑھ لیے تراوی بعد میں پڑھی تب بھی تراوی ہو جاتی ہے۔
جو شخص گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور دین کے حوالے سے وہ مذاق، عالم دین کے حوالے سے وہ مذاق کرنا، ہر چیز کو تفریح کے اندر لینا، تو اس کی کیا وضاحت ہوگی، اس کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اس کو کیا نصیحت کری جائے؟
شروع میں کچھ بولا دین گناہ پر گناہ، یہ بے باکی ہے، اگر کوئی توبہ بھی نہیں کرتا اور بس وہ گناہ پر دلیر ہوتا ہے، یہ بہت سخت معاملہ ہے، کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، یہ بھی قول ہے، یعنی گناہ ہو جائے بتقاضہ بشریعت کسی سے تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، توبہ میں دیر کرنا یہ خود گناہ ہے، فوراً توبہ کرے اور سچی نیت کرے، پکا عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کے لیے یہ توبہ کا یہ بھی ایک رکن ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تے ہو تو توبہ قبول ہوگی. اور علماء کا مذاق اڑانا، اگر کسی عالم دین کا مذاق اڑاتا ہے اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، دین کا عالم ہے اس لیے مذاق اڑاتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا، ایک کفر، کھلا کفر ہے. تو اس لیے نہیں کرتا مذاق، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ عالم بالفرض کوئی عملی کوتاہی ہے، اخلاقی خرابی ہے اس میں، اور اس خرابی کی وجہ سے اس کو برا کہہ رہا ہے. عالم دین ہونے سے تو احترام دل میں کہ عالم دین تو محترم ہوتا ہے، تو یہ کیسا عالم ہے، یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، لوگ اس طرح بولتے ہیں، اس کو کفر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ دین کی وجہ سے اس کی مخالفت نہیں کر رہا، برا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کردار کی وجہ سے. لیکن اس یہ بھی نہیں کرنا چاہیے سبھی، تاہم یہ کہ یہ کفر اس طرح نہیں ہوگا. بات ہوتے ہیں بے باک، وہ پتہ نہیں کیا کیا بک 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 کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنی لوجک اٹکاتے ہیں اس، اور مطلب خود اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. بعض وقت کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب جب تک کوئی ایسی بات سامنے نہ ہو، کوئی جملہ کہ بھائی یہ جملہ بولا تو اس پر کوئی غور کرے آدمی کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے. باقی اب بک بک کرتے رہتے ہیں، ہم اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ کیا بک بک کرتا ہے اپنے کو پتہ نہیں ہے تو کافر تو نہیں کہہ سکتے، جب تک یقینی معلومات نہ ہوں. ویسے زبان کو لگام ہونا ضروری ہے، کہ زبان کی وجہ سے بھاری تعداد میں لوگ جہنم میں داخل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہیں، کیا ہر وقت نیا وضو کرنا ضروری ہے؟
ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ یہ کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے.
ایک اور سوال ہے کہ دوران کام کمپیوٹر کے جو اسکرین ہے اس کے پیچھے جیسے کہ نعتیں چل رہی ہیں اور میں کام کر رہا ہوں اور کمپیوٹر پر ہی نعتیں چل رہی ہیں، تو کیا یہ صحیح رہے گا؟
اگر نعتوں پر بھی توجہ ہے تو صحیح ہے، مطلب ضرور تو آتا ہے نعت شریف سے.
بری خصلت کو کیسے دور کیا جائے؟
اگر بری خصلت گناہ والی خصلت ہے، ہر بری خصلت کو گناہ کہنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر وہ ہے گناہ تو اس سے تو توبہ کرے، سچی توبہ کرے، عہد کرے آئندہ نہ کرنے کا، تو یوں انشاءاللہ یہ عادت چھٹے گی، اور سیریس لے کے مجھے یہ چھوڑ. یا پھر اگر ایسی بری خصلت ہے جو عادت نہیں ہے لیکن وہ عوامی طور پہ عیب ہے، یا ویسے ہی عیب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی مطلب ہے کہ اللہ پاک سے اس سے پناہ مانگے، اور سیریس لے کے اس کو مجھے نکالنا ہے، جب کوشش کریں گے تو نکل جائیے.
ایک سوال آیا ہے، کہتے کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ اس پر میرا یہ عرض کروں گا کہ آج کل یہ ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیوں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے ایسا اتنا تھا نہیں، لیکن اب کیوں کا رجحان جو ہے نا وہ ذہنوں میں یا تو ڈالا جا رہا ہے یا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز میں کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے، تو یہ جو کیوں کیوں ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟
اب اللہ اور رسول نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور اس کو مانے بغیر ظاہر ہے کہ چارہ بھی نہیں ہے نا، کہ ماننا ہی ماننا، ماننا ہی ماننا. تو اب یہ کیوں ہے، یہ مطلب سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، کہ نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا وصدقنا. یہ کیوں کیوں کرنے میں بعض اوقات ایمان تباہ ہو جاتا ہے. اور اگر نعوذ باللہ یہ کیوں اعتراض کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت میں، یعنی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی کیوں ہے، نعوذ باللہ یہاں مراد اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے ایسا شخص. مسلمان تو ایسا اللہ پاک کا جو بھی طے شدہ جو بھی معاملات ہیں اللہ رسول کے، اس پہ اعتراض کرنے کا تو اس کو تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے مان لینا چاہیے جو بھی اللہ رسول کا حکم ہے، آنکھیں بند، آمنا صدقنا، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، نے میں نے اس کو سچا مانا، تصدیق کرنا ہے نا سچا ماننا۔
یہ لوجک عام طور پہ دینی معاملات کے اندر کیوں بہت زیادہ ہوتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں بالخصوص اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ابھی آپ یہاں اس درجے میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی آپ کی کلاس یہ نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، ڈاکٹر سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ اس طرح کے دوائیاں دینے کی بنیاد پر کیسے شفا حاصل ہو جاتی ہے، کہاں سے آپ نے یہ نسخہ حاصل کر لیا۔ تو عام طور پہ دینی معاملات کے حوالے سے یہ کیوں زیادہ کیا جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا عقل مند شخص ہو تو اس کی بہت ساری باتوں کی حکمتیں ہمیں فوری طور پہ سمجھ آتی بھی نہیں ہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد اس کے معاملات ہمارے سامنے کھلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی۔
کسوٹی بھی تو ہوتی ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ اللہ رسول کے معاملے میں آدمی بس صرف مان لے۔ اب بعض معاملات ایسے جس میں علماء، جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ حکمتیں بیان کرتے ہیں، تو وہ ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے اس سے اللہ رسول کے حکم سے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حجر اسود کو چومنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما ہے، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ یمن کے شخص تھے، تو انہوں نے سامنے سے یہ کہا کہ ارائیتا، آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر میں رش میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ارائیتا کو، یعنی یہ جو تم نے کہا نا آپ کی رائے کیا ہے، اس کو یمن کے اندر رکھ کے آ جاؤ۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ اس کی لوجک موجود تھی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے آگے پھر چونچرا نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ اگر تم رش میں پھنس جاؤ، یعنی تمہیں نہ تمہیں تکلیف پہنچے نہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو تم حجر اسود کو چومو، یہ آپ نے بیان بھی کیا۔ لیکن چونکہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تھی، تو اب آگے سے چونچرا کرنا یہ درست نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حدیث پاک بیان کی کہ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو آگے سے کسی نے کہا کہ سورج چاند کا کیا قصور ہے؟ تو آپ جلال میں آ گئے کہ میں نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، اور تم آگے سے پوچھ رہے ہو کہ سورج چاند کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ دوسرے مقام پر آپ نے خود وجہ بیان کی ہے کہ ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں، کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا کہ ان کی عبادت کرنے والوں کو ان کے ذریعے عذاب ملے گا، یہ عذاب کا آلہ بنیں گے اندر جا کے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھا ہے اور اپنی عقل کو حدیث کے ذریعے سیدھا کیا ہے۔ صحیح جو کیا ہے وہ حدیث کے ذریعے کیا، یعنی اصل چیز حدیث ہے، ہاں سمجھنے کی کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سمجھیں، لیکن حدیث کے اوپر عقل کو ترجیح نہیں دیتے کہ عقل اعلیٰ ہو حدیث نیچے آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فرمان ہے کہ اگر ہر چیز اس طرح عقل کے ذریعے جانی جاتی تو پھر جو ہم موزوں پہ مسح کرتے ہیں وہ نیچے ہونا چاہیے تھا، اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، مٹی نیچے لگتی ہے اور مسح ہم اوپر کرتے ہیں، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا ہے تو ہم اسی طرح مسح کرتے رہیں گے۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ صاد لکھنا یا اللہ عز و جل کے نام پہ عز و جل کی جگہ پہ جیم لکھنا یہ ناجائز ہے، تو انگلش کے اندر جب ہم لکھتے ہیں پیس بی اپون ہیم، پی بی یو ایچ اس کا ایبریویشن بنا کے ہم لکھ دیتے ہیں، تو کیا وہ پی بی یو ایچ لکھنا بھی ناجائز ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیپر کے اندر جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ٹائم کم ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں ہم ایبریویشنز لکھیں، ایبریویشنز لکھ کے تو پھر ٹائم بچائیں، تو کیا اس صورت میں بھی لکھنا ناجائز ہے؟
جیم کو تو میں نے ناجائز الفاظ لکھے ہیں، میں نے سخت منع، یہ انگلش والا اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کا بھی یعنی شارٹ فارم نہ لکھا جائے، پیس بی اپون ہم پورا لکھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نماز کا وقت ہو جائے دوران سفر تو ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہو، وضو بھی نہ ہو، کیا تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہمارا قبلہ تو خود سے ہونا چاہیے دوران سفر؟ مہربانی ہمیں رہنمائی فرمائیں۔
وقت جا رہا ہو نماز کا، وضو کا کوئی انتظام نہ ہو یا وضو کریں گے وقت چلا جائے گا، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، بعد میں اس کو دوبارہ اس کو وضو کر کے جب پانی حاصل ہو جائے تو دوبارہ پڑھ لیں، تو اس طرح کرنے سے قضا کا گناہ نہیں ملے گا۔
میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر کے اوپر تختی لگائی جاتی ہے نام کی، تو اس پہ کوئی آیت یا صلاۃ السلام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
آج کل تو سب کچھ لکھنے کا رواج تو ہے سر، اس میں پرابلم یہ کہ جیسے اب سائن بورڈوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو ادب کے تو مسائل ہیں اس میں، بارش آتا ہے پانی ڈالتے ہیں اس پر تو دل دل کے پانی ذرا پاؤں کی طرف بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس پہ اتنا عام ہے یہ، اس کو ناجائز کسی نے لکھا ہو یہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ادب کے تعلق سے تو اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ناجائز کی لکھا ہو، عرف عام ہے۔ اب تو لوگوں نے کارے ثواب سمجھ کر بےچارے بورڈ لگاتے ہیں لکھے ہوئے درود شریف کے، ہو رہی ہے اب یہ تو عرب دنیا میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، صلی علی النبی، سبحان اللہ، اذکر اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ کہ سب میں یہی ہے کہ پانی گرے گا اس پہ، پھر جانوروں کی بیٹ، پرندوں کی بیٹ، یہ الگ مسائل ہیں ان بورڈوں پر۔ تب چونکہ کسی علماء نے ناجائز لکھنا میرے علم میں نہیں ہے، تو ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو 40 روز تک کسی غریب کے ہاں کھانا بنا کر بھیجا جاتا ہے اور ختم وغیرہ انہیں کہا جاتا ہے کہ پڑھیں، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟
ضروری نہیں ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان میں یہ تھا کہ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو 7 دن تک یہ حضرات صدقہ خیرات کرتے، کھانا کھلاتے، اس طرح ان کی روایت تو ہے 7 دن۔ اب 40 دن تو یہ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، یہ کمپلسری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی 40 دن کرتا ہے یا 140 دن کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں، انہیں نہ کرنے کو گناہ یا برا نہیں سمجھتا، صرف ایک اچھا کام کر کے کرتا ہے، تو شریعت نے جن کاموں کو منع نہیں کیا وہ اچھا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، جبکہ مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے کریں۔ تو یہ ایک بظاہر تو اچھا ہی کام ہے، 40 دن اس بہانے غریبوں کو روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، نہ برا ہے، نہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا، کچھ بھی نہیں، کرے تو اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میٹھا میٹھا امیر علیہ سنت ارشاد فرمایا تھا جے کدیں فطرو کے ڈیڑھو ہے تو فطرے جت بدلے کو سامان دے سکے تو، جی اٹو وغیرہ، جے کدیں کہیں کے اٹو ملیو ہو جے وہ اٹو وری فطرے جے طور تے صدقو کرے یا دے سکے تو چا ودا تھی ویندو؟
اگر فطرے جو جکو ماں پائے ان کے مطابق اگر اٹو دے تو، گیہوں دے تو، جکو دے تو ان کی قیمت جو چاول دی دے تو، تدے بھی فطرو ادا تھی ویندو۔ یعنی یہ سندھی میں سوال تھا کہ اگر کوئی رقم کے بجائے گیہوں دے دے، آٹا دے دے فطرے کی، تو میں نے کہا ہاں یہ دے دے، اس قیمت کا چاول بھی اگر دے دیتا ہے تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ کرنسی تو یہ بعد میں ہم لوگ کرنسی دے رہے ہیں، پہلے تو شاید یہی دیا جاتا ہوگا اناج وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر والدین پر صدقہ فطر واجب ہو تو کیا وہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیں گے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اگر اولاد بالغ ہو جائے لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو، اولاد اگر صاحب نصاب نہ ہو تو کیا اس بالغ اولاد کا صدقہ فطر والدین پر واجب ہوگا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس باپ پر اپنی نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور بالغ جب بچہ ہو گیا تو واجب نہ رہا، کفالت میں ہو تو تب بھی ہے نا، تو بالغ اولاد کی طرف سے فطرہ دینا باپ پر واجب نہیں. اور نابالغ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ کے پیسوں سے بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ فطر، باپ نکال دے اور اپنے پلے سے باپ دیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ظہیر احمد بول رہا ہوں کراچی سے. سوال ہے کہ زکوٰۃ کو خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں مثلا کلخانی کے ذریعے، تو امیر اللہ سنت التجا ہے کا خلاصہ بتائیے.
زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے اور وہ ہو حقدار. تو اب اگر کھانا ہے زکوٰۃ کا، کھانا بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، لیکن جو حقدار ہے اس کو کھانے کا مالک بنانا ہوگا تو دے دیا جائے، وہ قبضہ کر لے. یہ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا کھانا کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نا اپنے دل میں کہ یہ زکوٰۃ کا کھانا ہے، یہ کھا لیجئے، سب کو تھال دے دیا کہ سب یہ ہیں حقدار، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی.
سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، جو یہ اسکولوں کی منتھلی فیس ہوتی ہے ایک ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے، اگر اس ٹائم ڈیوریشن کے بعد اگر فیس کے اوپر کچھ پلانٹی یا کچھ چلان لگا دیتے ہیں تو وہ جو اوپر سے جو پلانٹی چلان ہوتا ہے یہ دینا لینا کیسا ہے؟
لیٹ فی، یہ تو وہی مالی جرمانہ، یہ تو جائز نہیں ہے لیٹ فی.
میرا امیر لسنت کی باغ میں یہ سوال ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو کہ اذان پہنچ چکی ہے سحری کرتے وقت، تو کیا انسان کو کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اس میں ایسا کہ اذان سے سحری کا یا افطار کا تعلق نہیں ہے. اگر اذان فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد، سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد ہوئی اور اس پہ کسی نے کھایا پیا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، اور اگر اذان پہلے شروع ہو گئی اور اس پہ کسی نے کھا دیا پانی پی لیا اور جب اس نے پانی پیا تو سحری کا وقت باقی تھا چاہے اذان آدھی ہو چکی ہو تو اس کا روزہ نہیں گیا. تو اب یہ تو کیسے پتہ چلے کہ اذان پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی، کہ بعض اوقات وہ غلط فہمی کی وجہ سے اذان پہلے دے دی جاتی ہے، اذان دوبارہ دینی ہوگی کیونکہ اذان تو فجر کی نماز کے لیے صبح صادق کے بعد ہی ہوگی، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تب اذان ہوگی. یہ عوام میں بس بہت کثرت سے یہ غلط فہمی ہے کہ افطار بھی وہ اذان کا انتظار ہی کریں گے، اذان ہوگی پھر چاہے اذان جلدی ہو جائے تو افطار کر لیا اور پھر پتہ چلا کہ وقت تو نہیں ہوا تھا، سورج غروب نہیں ہوا تھا، اذان جلدی، تب وہ پھر بس شور شراپا اور پھر مؤذن کی بیچارے کی کٹائی کریں گے یا بولا بولی کریں گے اس کو اور بولیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیوں قضا کریں، اس کا قصور ہے. ایسی باتیں عوام جو کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مؤذن کر لے تو آپ غلطی نہیں کرتے. کس کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو چاہے گا کہ ایک منٹ پہلے اذان دے دو جا کے سب کے روزے خراب ہوں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، بیچارے وہ غلط فہمی کی گھڑی آگے پیچھے ہو گئی ہوگی. تو بولنا نہیں چاہیے مؤذن کو، یہ خود ہی اتنا خوف زدہ ہوگا کہ آئندہ خیال رکھے گا. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے مؤذن صاحب نے پہلے اذان دے دی اور آپ نے افطار کر لیا اور کنفرم ہو گیا یہ اذان تو جلدی ہوئی تھی ٹائم نہیں ہوا تھا، تو ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہوشیاری نہیں کرنی کہ میرا قصور نہیں ہے اس کا قصور ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، شریعت کا حکم یہی کہ آپ کو روزہ قضا کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارا امیر رسولت، میرا سوال یہ ہے کہ تبارک الذی اور سورت واقعہ، یہ دونوں صورتیں مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے.
سورہ ملک کے ساتھ کون سا بولا؟ سورہ واقعہ. یعنی جو رات کو پڑھنی ہے نا جیسے، تو وہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے سورہ ڈوبنے سے. سورت الملک جیسے پڑھ لی مغرب کے بعد تو فضیلت حاصل ہو جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شرط نہیں ہے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا بھی شرط نہیں ہے. سورج ڈوب ہو گیا رات ہو گئی، لیکن مغرب کی نماز میں تاخیر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس یوں مطلب سورت الملک بعد میں پڑھ لیں مغرب پڑھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ترابی میں چار رکعت کی نماز وہ نیت کی باندھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اگر چار رکعت کی نیت باندھی نا تو پہلی اور تیسری میں ثنا اعوذ بسم اللہ یہ پڑھیں، اور دوسری رکعت پر اس کا قاعدہ فرض رہے گا، بیٹھنا ضروری ہے، اور التحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. پھر جب تیسری رکعت شروع کریں گے تو اس میں بھی ثنا اعوذ بسم اللہ یہ پڑھنا ہوگا، آخر میں بھی التحیات و درود دعا پڑھ کے سلام پھیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
درخواست ہے کہ پوچھنا تھا کہ 30 دن جو بندہ بیمار روزے نہیں رکھ سکتا وہ فطرانہ اس کا کتنا ہے؟ جس طرح ایک بندہ 320 روپیہ 30 دنوں کا دے گا تو وہ کیا ہر دن کے اس کے 330 روپے ہوں گے؟
اگر روزہ نہیں رکھا کسی نے، بیمار ہو گیا تو بعد میں قضا کرے گا، جبکہ شریعت کی اجازت سے اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو گناہگار نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یعنی کسی نے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے بالفرض اور بغیر مجبوری کے نہیں رکھے، تب بھی وہ صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا. کہ روزے چھوڑے اس کا تو گناہ ہی ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن صدقہ فطر نہیں دے گا تو ایک گناہ اور بڑھ جائے گا صدقہ فطر نہ دینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.